الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کے سلسلے فیضان فتاوی رضویہ شریف میں آج ہم حاضر ہیں. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ کے کتب کی تو کیا بات ہے. شاعر کہتے ہیں, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے, علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. جو علم کا خزینہ کتابوں میں ہے تیری, ناموس مصطفیٰ کا وہ نگراں ہے آج بھی. ایک اور شاعر کہتے ہیں, مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. محترم اور پیارے اسلامی بھائیو, یہ ایک حقیقت ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تحقیقات اپنے پیچھے چھوڑی ہیں, جو کتابیں, جو سرمایہ علم اپنے پیچھے چھوڑا ہے, وہ محققین کی سیرابی کا باعث ہے, ان کی پیاس کو بجھا رہا ہے. علماء ان سے استفادہ کر کے اپنے مسائل شریعہ حل کرتے ہیں. میری نظر میں کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جن کی چھوڑی ہوئی تحقیقات پر دنیا بھر میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہوں. اس بات کی دلیل ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے قلم سے علم کے دریا بہائے ہیں. آپ کے جہاں دیگر علمی شاہکار ہیں, وہیں پر فتاوی رضویہ ایک بے مثال اور بے نظیر علمی شاہکار کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. عرصہ دراز پہلے فتاوی عالمگیری کی صورت میں ایک فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا ہمارے سامنے آیا. وہ انسائیکلوپیڈیا 400 علماء کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا, جنہیں سرکاری سطح پر سہولیات فراہم کی گئیں اور اس کے بعد شب و روز کی محنت کے بعد وہ شاہکار ہمارے سامنے آیا. لیکن فتاوی رضویہ شریف وہ علمی شاہکار ہے جو ایک مرد مجاہد کی کوششوں اور علمی صلاحیتوں کا جوہر ہے. فتاوی رضویہ ایک جوہر نایاب ہے. تو اس سلسلے کے اندر ہم فتاوی رضویہ کے مختلف منتخب فتاوی جات کو لے کر اس سے علمی نکات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اپنی علمی پیاس بجھائیں گے, مدنی پھول حاصل کریں گے. فتاوی رضویہ میں سینکڑوں موضوعات ہیں, بہت سارے فنون پر فتاوی رضویہ میں بحث کی گئی ہے. تو اس سلسلے کے اندر آپ مختلف فنون کے حوالے سے فتاوی سنیں گے, مختلف موضوعات کے حوالے سے فتاوی سنیں گے, مختلف عنوانات کے حوالے سے فتاوی سنیں گے. آج فتاوی رضویہ شریف سے ایک فتوی بیان کرنے کے لیے جس حصے کا انتخاب کیا گیا ہے اسے اس تناظر میں سمجھا جائے کہ فتاوی رضویہ شریف فقہ اسلامی سیکھنے والوں کے لیے بہترین مرجع ہے. شریعت مطہرہ کے کوئی احکام سیکھنا چاہتا ہے، فقہ اسلامی سیکھنا چاہتا ہے، اسلامک لا سیکھنا چاہتا ہے، تو جتنے جامع، مربوط اور مدلل انداز میں فتاوی رضویہ شریف میں احکام بیان کیے گئے ہیں، دیگر اردو تو کیا عربی کتابیں بھی بہت کم ہیں ایسی جن میں یہ انداز ہو. آئیے فتاوی رضویہ شریف سے پہلے ایک سوال، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں جو الفاظ تحریر فرمائے انہیں سنتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 7 صفحہ 218، مسئلہ نمبر 940، ما قولکم رحمکم اللہ تعالی فی جوابی حاضر سوال. سائل نے لکھا کہ اے علماء، اللہ کی تم پر رحمت ہو، اس سوال کا کیا جواب ہے؟ جماعت تراویح میں بعض لوگ صف اول و دوم میں متفرق طور پر اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ چار آدمی کھڑے ہو کر پھر چار بیٹھ کر، بعد ہی اس کے دو کھڑے ہوئے، اذان بعد تین بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں. اگرچہ یہ بیٹھنے والے سب ضعیف و معذور نہیں بلکہ بیشتر نوجوان ہیں، جن کو بخیال تطویل قرات امام برابر کھڑا رہنا بوجہ اپنی کاہلی و تکاسل کے ناگوار ہے. آیا بیٹھ کر نماز پڑھنا ان کا اندر صفوف بلا کراہیت جائز ہے؟ کیا تسویہ صفوف کا حکم اس سے قطعا غیر متعلق ہے؟ کیا جماعت فرض و تراویح میں اس کی بابت کوئی حکم تخصیصی ہے؟ ایک فریق کہتا ہے بیٹھ کر پڑھنے والے آخری صف میں پڑھیں، دوسرا فریق مجوز ہے کہ ایسی جماعت بلا کراہیت صحیح و درست ہے، چاہے کسی صف میں کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو یا کھڑا ہو کر، اس میں کوئی محظور شرعی نہیں ہے. سائل یہ ساری صورتحال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ایسی حالت میں کون حق پر ہے؟ بینو تو جرو. سائل نے جو سوال امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں بعض افراد جو کہ نوجوان ہیں باوجود استطاعت اور قدرت کے صفوں میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی صفیں بندھی ہوئی ہیں، پہلے صف میں کچھ افراد بیٹھے ہیں، پھر دوسرے میں کچھ کھڑے ہیں، دوسرے میں کچھ بیٹھے ہیں، کیا اس سے نماز کی جو صف بندی ہے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ دوسرا سوال سائل کا یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں فرض اور تراویح کے جو احکام ہیں ایک جیسے ہیں یا مختلف ہیں؟ اس بارے میں آپ، یعنی امام اہل سنت سے خطاب کیا گیا کہ آپ ہماری شرعی رہنمائی فرمائیں. اس سوال کے جواب میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دربارہ صفوف شرعاً تین باتیں بتاکید عقید معمور بھی ہیں، یعنی صف بندی کے حوالے سے تین باتیں بہت زیادہ اہم اور قابل توجہ ہیں، اور تینوں آج کل معاذ اللہ کل متروک ہو رہی ہیں. یہی باعث ہے کہ مسلمانوں میں نا اتفاقی پھیل رہی ہے. اول تسویہ، یعنی برابری. آپ فرماتے ہیں اول تسویہ، کہ صف برابر ہو، خم نہ ہو، کج نہ ہو، مقتدی آگے پیچھے نہ ہو، سب کی گردنیں، شانیں، ٹخنیں آپس میں محاذی یعنی ایک سمت میں ہو، ایک خط مستقیم پر واقع ہو، یعنی ایک لکیر کھینچ دی جائے خط مستقیم تو سب کے گردن، کندھے اور شانے جو ہیں وہ بالکل اس کے برابر میں ہوں، سیدھ میں ہوں. اور اس خط پر کہ جو ہمارے سینوں سے نکل کر قبلہ معظمہ پر گزرا عمود ہو، یعنی جب صف بندی ہوئی ہے اور سارے مقتدی صف میں کھڑے ہیں، ان کے سینوں سے ایک لائن کھینچی ہوئی ہے اور اس کے بیچ سے اگر ایک خط کھینچا جائے عمودن، 180 کا زاویہ بنے گا، ایک خط سیدھا کھینچا جائے اور ایک بالکل خط مستقیم ہے، تو سامنے بالکل جو ہے وہ خانہ کعبہ کو لے کر یہ صفیں اس طرح کھڑی ہوں، 180 کا زاویہ بن جائے. آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، ضرور یا تم اپنی صفیں سیدھی کر لو گے، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، یا اللہ تعالیٰ تمہارے مابین آپس کا اختلاف ڈال دے گا. محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، نحوست کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. ہمیں آج فتاوی رضویہ شریف سے جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم شریف کی حدیث نقل فرمائی، یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر مسلمان نماز کی حالت میں صف بندی کرنے میں کوتاہی برتیں، صف بندی کا اہتمام نہ فرمائے، تو اس کی ایک نحوست یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آپس میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے، جب کلیشیں واقع ہو جاتی ہیں، اتفاق کی سعادت سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صف میں ایک شخص کا سینہ اوروں سے آگے نکلا ہوا دیکھا. ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کہ جناب نہ دائیں والے کو دیکھا نہ بائیں والے کو دیکھا اور آ کر کھڑے ہو گئے، اور پتہ چلا کہ جناب بالکل سب سے ممتاز ہیں اور آگے نکلے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ایک شخص کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس پر ارشاد فرمایا، اپنی صفیں خوب گھنی اور پاس پاس کرو، یعنی دو نمازی پاس پاس مل کر کھڑے ہوں، اور گردنیں ایک سیدھ میں رکھو، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیاطین کو دیکھتا ہوں، میں شیاطین کو دیکھتا ہوں، انی لارش شیاطین. اور یہ سب جانتے ہیں کہ شیاطین وہ مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں شیاطین کو دیکھتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں وہ چیزیں بھی دیکھتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو آپ فرماتے ہیں میں شیاطین کو دیکھتا ہوں. رخنہ صف سے داخل ہوتے ہیں، یعنی صفوں میں جہاں خلا ہوتا ہے وہاں سے داخل ہوتے ہیں، جیسے بھیڑ کے بچے. تیسری حدیث صحیح میں ہیں، فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی صفیں سیدھی کرو، ملائکہ جیسی صفیں بناؤ، اور شانیں ایک دوسرے کے مقابل رکھو. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین احادیث مبارکہ نقل فرما کر اس بات کو بیان فرمایا کہ صف بندی کے حوالے سے پہلا نقطہ اور بنیادی بات یہ ہے کہ برابری ہو، صفیں سیدھی ہوں، بالکل برابر کھڑے ہوں، نہ کسی کا کندھا آگے ہو، نہ سینہ آگے ہو، نہ قدم پیچھے ہوں. اور تین احادیث مبارکہ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. اب آپ دوسرا نقطہ بیان فرماتے ہیں، دوم، اتمام، یعنی صف مکمل کرنا. یہ نہیں کہ پہلی صف مکمل ہی نہیں ہوئی اور پیچھے سے صفیں بنانا شروع کر دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی جو نمازیں ہوتی ہیں، عید کا موقع ہو، جمعے کا موقع ہو، نماز تراویح کا موقع ہو، اگلی صفیں مکمل نہیں ہوتیں اور لوگ پیچھے صفیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کو جلدی نکلنا ہوتا ہے، پہلے ہی سے اپنی جگہ تاڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے چار صفحے خالی ہوں، پانچ صفحے خالی ہوں، دو صفحے خالی ہوں، وہ اپنی مقررہ جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ لوگ غلطی پر ہیں. کچھ لوگ ہوا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، ان سے گھٹن برداشت نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہے کہ مسجد میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے تو ذرا گھٹن ہوگی، پہلے ہی باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ابھی آگے صفیں بنی نہیں ہوتیں. یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگلی صفیں مکمل نہیں ہوئی ہوتیں اور پیچھے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. تو صفوں کے حوالے سے دوسرا نقطہ بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری بات ہے اتمام، جب تک ایک صف پوری نہ ہو دوسری نہ کریں، اس کا شرع مطہرہ کو وہ اہتمام ہے کہ اگر کوئی صف ناقص چھوڑے، مثلا ایک آدمی کی جگہ ابھی صف میں باقی تھی، اسے بغیر پورا کیے پیچھے اور صفیں باندھ لیں، بعد کو ایک شخص آیا اس نے اگلی صف میں نقصان پایا، اسے حکم ہے ان صفوں کو چیرتا ہوا جا کر وہاں جا کر کھڑا ہو جائے اور اس نقصان کو پورا کرے، کہ انہوں نے مخالفت حکم شرع کر کے خود اپنی حرمت ساقط کی۔ جو اس طرح صف پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیو، اس اقتباس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ شریعت نے صف میں خلا نہ چھوڑنے کی اور صف مکمل کرنے کی شروع سے آخر تک اتنی تاکید فرمائی ہے کہ اگر آگے جگہ باقی ہو اور صفیں بن جائیں، نئے آنے والے کو اس بات کا اختیار ہے کہ جو پیچھے صفیں بن گئی ہیں یہ ان کے اندر گھس جائے، گھس کر پچھلی صفیں چیرتا ہوا آگے جو خلا ہے اسے جا کر پر کر دے۔ نہ صرف یہ کہ اس طرح کرنے والے کا کام جائز ہے، ایسا کرنا بہتر ہے، بلکہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اس طرح کرنے والے کے لیے احادیث میں مغفرت کی بشارت ہے۔ یعنی صفوں کو جو پر کرتا ہے، خلا کو جو پر کرتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ یہاں پر ایک بات اور قابل توجہ ہے، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اگلی صفوں میں جگہ ہوتی ہے اور پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم اگر جائیں گے تو نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ امام کا سترہ تمام مقتدیوں کا سترہ ہے، امام کے سامنے جو سترہ آ گیا تو اب مقتدی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، جو صف باندھ کے لوگ کھڑے ہیں ان کے سامنے سے حسب ضرورت گزرا جا سکتا ہے، امام کا سترہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو اگر اگلی صف میں جگہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ نمازیوں کے سامنے سے گزرنا پڑے گا، یعنی وہ نمازی جو صف باندھ کر کھڑے ہیں، تو اس طرح کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس طرح جا کر صف پر کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اس طرح صفے کیوں نہیں باندھتے جس طرح ملائکہ اپنے رب کے حضور صفے باندھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ کیسی صفے باندھتے ہیں؟ فرمایا کہ ملائکہ اولاً تو پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، یعنی تمام صفے مکمل کرتے جاتے ہیں، اور پھر مل کر کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اتمام صف کے حوالے سے ایک حدیث نقل فرمائی، پھر دوسری حدیث نقل فرماتے ہیں، فرمایا اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتم الصف المقدمہ، پہلے اگلی صفحے مکمل کرو، ثم الذی یلیہ، اس کے بعد جو صف ہے پھر اسے مکمل کرو، فما کان من نقص فلیکن فی الصف المؤخر، اور اگر کسی صف کو پورا کرنے کے لیے افراد کم ہیں تو پھر آخری صف میں اس کی گنجائش ہے، آخری صف میں جتنے لوگ ہیں اتنے کھڑے ہو جائیں، اس کا مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں، اگلی حدیث امام اہل سنت نقل فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من وصل صفا وصلہ اللہ، ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جو صف ملائے اللہ تعالیٰ اسے ملائے، جو صف قطع کرے اللہ تعالیٰ اسے قطع کرے۔ ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نظر الی فرجۃ فی صف فلیسدھا بنفسہ فان لم یفعل، اور جو کوئی شخص کسی صف میں جگہ پائے، یعنی آگے جگہ ہے کھڑا ہونے کی، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بند کر دے، اور اگر اس نے بند نہ کیا، فمر مار، اور کوئی گزرنے والا دوسرا آیا، اسے چاہیے کہ وہ اس چیرتا ہوا، صف چیرتا ہوا جائے اور اس خلل کو بند کر دے، اور اس کے لیے کوئی حرمت نہیں. یعنی تھا نا کہ صف بندی ہوئی ہے، اب اس دوسرا چیرتا ہوا جائے گا تو اس کی حرمت، صف جو بند گئی اس کے آداب کا پاس نہیں رکھا گیا. اس موقع پر حدیث میں ارشاد ہوا کہ اب سامنے ان صف باندھنے والوں نے خود ایک غلطی کی ہے، انہیں چاہیے تھا پہلے اگلی صف مکمل کرتے پھر پیچھے کھڑے ہوتے، تو انہوں نے تو اپنی حرمت کا خود خیال نہیں رکھا، ایسے موقع پر صف چیر کر صف بنائی جائے. ایک اور حدیث نقل کی اور فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو صف کو مکمل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. آج تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سعادت مندی کا سوال کرتے ہیں، بھلائی کا سوال کرتے ہیں، برکتوں کا سوال کرتے ہیں. حدیث میں ایک نسخہ ہمیں بتایا گیا کہ برکتیں، سعادتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو صف باندھی جائیں انہیں مکمل کیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صدا فرجتن رفع اللہ بها درجتن، جو صف کو مکمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درجہ بڑھا دیتا ہے. تو امام اہل سنت نے دوسرا نقطہ بیان فرمایا صف بندی کے حوالے سے، کہ صفیں ناقص نہ چھوڑی جائیں، پہلے اگلی صفیں مکمل کی جائیں اس کے بعد پیچھے صفیں بنائے جائیں. اور اس پر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 5-6 احادیث نقل فرمائیں. اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، پہلے آپ نے دو نقطے بیان فرمائے، ایک تصویہ یعنی سیدھا کرنا، صف بالکل سیدھی ہوں، دوسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ پہلے اگلی صفیں مکمل کی جائیں، اتمام ہو. اب آپ تیسرا نقطہ بیان فرما رہے ہیں، تراس یعنی خوب مل کر کھڑے ہونا. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ صفیں سیدھی بھی ہوتی ہیں اور اگلی صفحے بھی مکمل ہوتی ہیں، لیکن دو نمازیوں کے درمیان خلا باقی ہوتا ہے، ان کے کندھے ملے نہیں ہوتے، اس کا لوگ اہتمام نہیں کرتے. اچھا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں دائیں جانب سرکوں یا بائیں جانب سرکوں اور کس جانب سرکوں. تو دیکھیے اس سلسلے میں شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر کہیں سے صف ٹوٹ رہی ہو، کوئی ایسا موقع ہے مطلب نماز بند گئی پھر احساس ہو رہا ہے کہ ابھی خلا رہ گیا، تو جس جانب امام ہے، امام اگر دائیں جانب ہے، امام اگر بائیں جانب ہے، تو جس جانب امام ہے مقتدی کو اس طرف سرکنا چاہیے، ہر مقتدی تھوڑا تھوڑا سرک جائے. تو یوں جو خلا بیچ میں ہے، جو کندھے سے کندھا نہیں ملا ہوا، اسے ملا لیا جائے. تو آپ فرماتے ہیں تراس یعنی خوب مل کر کھڑا ہونا کہ شانے سے شانہ چھلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صفن کانہم بنیان مرصوص، کہ ایسی صف کہ گویا وہ دیوار ہے رانگا پلائی ہوئی. آپ فرماتے ہیں رانگ پنگلا کر ڈال دیں تو سب درزیں بھر جاتی ہیں، کہیں رکھنا فرجا نہیں رہتا. ایسی صف باندھنے والوں کو مولا سبحانہ تعالی دوست رکھتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا معاملہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہے، نماز مومن کی معراج ہے. تو جتنی زیادہ اچھے انداز میں، منظم انداز میں صف باندھی جائیں گی، اتنا ہی زیادہ سعادت مندی سے ہم حصہ پائیں گے. یہ بات یاد رکھیے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ صف بندی نماز ہی کا ایک حصہ ہے، یہ نماز سے الگ چیز نہیں ہے. مطلب ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک تحریک چلائی کہ آئمہ حضرات نماز سے پہلے، اور یہ سنت بھی ہے، نماز سے پہلے یہ اعلان کریں کہ صفے درست فرما لیں، کندھے سیدھے فرما لیں، صفے سیدھی فرما لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، لیکن یہ سنت متروک ہوتی جا رہی تھی. امیر اہل سنت نے اسے احیاء فرمایا، مکتبۃ المدینہ نے مختلف اوقات میں کارڈ جاری کیے، ائمہ تک وہ کارڈ پہنچائے گئے، ائمہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ صفیں سیدھی فرما لیں، اگلی صفوں میں جگہ باقی ہے، براہ کرم آگے بڑھیے، پہلے اگلی صفیں مکمل کیجیے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس آواز پر لبیک نہیں کہتے، انہیں جو تلقین کی جا رہی ہوتی ہے، سعادت مندی کی طرف بڑھنے کا کہا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بدبختی کی بات ہے، جان بوجھ کر گناہ کرنا، جان بوجھ کر محرومی نام لینا۔ اب ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے، ہر نماز میں اعلان ہوتا ہے کہ جی نماز سے پہلے امام صاحب کہتے ہیں جس کے پاس موبائل فون ہے براہ کرم موبائل فون بند کر لیں، لیکن نماز شروع ہو جاتی ہے مسجد کے اندر گانے بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نیت کیجئے، عزم مصمم کیجئے کہ ہم اول تو خود ہی جا کر صفیں سیدھی کریں گے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں گے، اور صفیں جب تک اگلی پر نہیں ہو جائیں گی پیچھے صفیں نہیں بنائیں گے، کسی کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر کوتاہی ہو بھی جائے لیکن جب کہا جا رہا ہے تو ہم لبیک کہتے ہوئے آگے آگے بڑھتے رہیں گے اور صفیں مکمل کریں گے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی صفیں بنانے والوں کو، یعنی اتنا مل کر کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا دیوار بنانے کے لیے اینٹ سے اینٹ ملا کر بیچ میں گارا بھرا جاتا ہے، راگا بھرا جاتا ہے، سیمنٹ بھری جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں وہ ایسی صفے بنا کر کھڑے ہوتے ہیں گویا کہ دیوار ہیں، جس کے بیچ میں سیمنٹ ڈال دی گئی ہے، راگا ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ صف بنانے والوں کا انداز ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اس کے حکم کی حدیثیں اوپر گزری، اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا صفوفکم، اے لوگو اپنی صفیں قائم کرو، تراسو اور کندھے سے کندھا ملاؤ، فانی اراکم من وراء ظہری، اور بے شک میں پیچھے کی جانب سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، ایک ایسا فرد اللہ نے تخلیق فرمایا کہ جس کا کوئی نظیر نہ پیدا ہوا اور نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے حضور، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ وصف رکھا تھا کہ جس طرح آپ سامنے کی جانب سے دیکھ سکتے تھے، اور ہر انسان دیکھتا ہے سامنے کی جانب سے، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے کی جانب سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں مصلے پر کھڑا ہوتا ہوں مجھے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا، نہیں، انی اراکم من وراء ظہری۔ امام بخاری نے یہ حدیث اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے، بلکہ میں پیچھے کی جانب بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کیسی نگاہ مصطفیٰ ہے، کتنا مطلب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک آنکھیں ہیں ان کے اندر کتنے کمالات ہیں، نہ ان کے لیے یہ دیواریں رکاوٹ ہیں، نہ ان کے لیے آسمان رکاوٹ ہے، نہ ان کے لیے زمین رکاوٹ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں صفے سیدھی کرنے اور کندھے سے کندھا ملانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بھی اسی اتمام صفوف کے متممات، اور تینوں امر شرعاً واجب ہیں، یعنی یہ تین باتیں امام اہل سنت نے بیان فرمائی، اول تسویہ صف سیدھی رکھنا، دوم اتمام یعنی جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو جائے پیچھے صف نہ بنانا، سوم تراس یعنی کندھے سے کندھا ملانا۔ آپ فرما رہے ہیں یہ تینوں باتیں واجب ہیں، کما حقق نہ ہو فی فتاوانا وکثیر من الناس عنہ غافلون، ہم نے ان باتوں کو اپنے فتاوا میں تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن بہت سارے لوگ ان باتوں سے غافل ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس جواب کی طرف آ رہے ہیں جو کہ سائل نے اصل میں پوچھا تھا۔ कि जब लोग खड़े होते हैं तो कुछ बैठे होते हैं, कुछ खड़े होते हैं, तो इनके बैठने का क्या हुक्म, और इनके बैठने से आया सफबंदी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल तो असल में ये था, लेकिन ये फतावा रजविया की खसूसियत है। और मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि आज जिस तनाजुर में हम ये फतवा पढ़ रहे हैं, वो तनाजुर ये है कि फतावा रजविया शरीफ इल्म व हिकमत सीखने के लिए, फ़िक्ह इस्लामी सीखने के लिए एक बेहतरीन मरजे और एक वो मुस्तनद माखज है जो हमें हर चीज़ बड़े तफसील और मुदल्लल अंदाज में पेश करता है। तो इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ सफबंदी से मुतालिक जो अहकाम, एक तो ये कि वजह हसर से बयान फरमाए, तीन बातें अहम हैं, फिर उन बातों को ज़खीरा अहादीस से मुदल्लल फरमाया, फिर अपने कलिमात इरशाद फरमाए, अपना दर्द बयान फरमाया, अपनी नसीहतें बयान फरमाई। ये वो अंदाज़ है जो फतावा रजविया के अलावा कहीं और नज़र नहीं आता। तो साहिल ने पूछा कि जो लोग बैठे रहते हैं उनकी वजह से सफबंदी पर तो कोई असर नहीं पड़ता, तो आप रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये तीन निकास सफ़ों के हवाले से बयान किए। और उसके बाद मज़ीद भी एक नुक्ता है कि नमाज में सफ़े बांधने के हवाले से जो वाजिबुल लिहाज है, आप फरमाते हैं यहाँ चौथा अम्र और है, तकारुब, यानी एक चौथी बात भी है, उसका लिहाज रखना भी ज़रूरी है, तकारुब के सफ़े पास पास हों। यानी ये नहीं कि एक सफ़ बांध ली उसके 10 मीटर के बाद दूसरी सफ़, 5 मीटर के बाद तीसरी सफ़, नहीं, सफ़ों में तकारुब भी ज़रूरी है। अब आप मसला और शरई हुक्म बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि बीच में, यानी दो सफ़ों के बीच में कदरे सजदा, जायद फजूल फासला ना छोड़े, जिसका हदीस दुवम में ज़िक्र गुजरा और वो यहाँ ज़ेर बहस नहीं। आप फरमाते हैं कि इस मसले में मज़ीद तफसील में जाने की हाजत नहीं, कि तकारुब भी ज़रूरी है, इसका लिहाज रखना चाहिए, लेकिन चौथा मसला यहाँ दरपेश नहीं, चौथी शिक यहाँ दरपेश नहीं। अब आप फरमाते हैं कि साहिल ने जो ये सवाल पूछा कि कुछ लोग खड़े रहते हैं, कुछ बैठे रहते हैं, तो क्या इससे सफबंदी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? आप फरमाते हैं कि मतलब जब आपने चार बातें सफ़ों के हवाले से लिख दी, तस्विया, इतमाम, तरास और तकारुब, आप फरमाते हैं सफ़ में कुछ मुक्तदी खड़े और कुछ बैठे हों तो इससे अमर अव्वल यानी तस्विया सफ़ पर तो कुछ असर नहीं पड़ता, यानी किसी के बैठने और किसी के खड़े होने से सफ़ बराबर ना हो ये ज़रूरी नहीं, कि काइम यानी खड़े होने वाला व काइद यानी बैठने वाला भी खत्ते वाहिद मुस्तकीम में हो सकते हैं। तस्विया में इर्तिफा की बराबरी शर्त नहीं और ना वो मलहूज़ होने के काबिल, कि एक पेमाइश के कद कहाँ से आएंगे। यानी आपने बयान फरमाया कि बैठने और खड़े होने के ताल्लुक से सफ़ में कोई खलल आए ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी का कद छोटा होता है, किसी का कद बड़ा होता है, बालिग नौ उम्र के अफराद भी होते हैं उनके कद छोटे होते हैं, बड़ी उम्र के अफराद के कद भी छोटे होते हैं। तो असल चीज़ है तस्विया, सीने पर अगर रस्सी सबके सामने रख दी जाए तो बिल्कुल सीध में चले जाए। तो फरमाया कि बैठे रहने से तस्विये पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब उनके बैठने का क्या हुक्म, बैठ कर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म? आप फरमाते हैं हाँ, जबकि बैठने वाले महज कसल व काहली के सबब बेमाजूरी शरई बैठेंगे तो फराइज व वाजिबात। अब जब आपने ये बयान फरमा दिया कि महज बैठने से जो पहली सफ़ों की बुनियादी चीज़ है तस्विया, उस पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब तीसरी और दूसरी शिक की तरफ बढ़ने से पहले आप मसले की तनकी कर रहे हैं। फरमाया पहले तो ये देखा जाए कि बैठने का हुक्म क्या है। आप फरमाते हैं हाँ, जबकि बैठने वाले महज कसल व काहली के सबब बेमाजूरी शरई बैठेंगे तो फराइज़ व वाजिबात मिसले ईदेन व वितर में अमरे दुवम व सिवम का खिलाफ लाजिम आएगा, कि जब बिला उज़्र बैठे تو ان کی نماز ہی نہ ہوئی اور قطع صف لازم آیا. نمازیوں میں بے نمازی دخیل ہیں، ان بیٹھنے والوں کو خود فساد نماز ہی کا گناہ کیا کم تھا، مگر انہیں یہاں جگہ دینا اگر قدرت میں ہو صف سے نہ نکال دینا، یہ باقی نمازیوں کا گناہ ہوگا کہ وہ خود اپنی صف کی قطع پر راضی ہوئے، اور جو صف کو قطع کرے اللہ تعالیٰ اسے قطع کر دے. ان پر لازم تھا، یعنی نمازیوں پر، کہ انہیں کھڑا ہونے پر مجبور کریں، اگر نہ مانیں تو صفوں سے نکال کر دور کریں. ہاں نمازی اس پر قادر نہ ہوں تو معذور ہیں، اور اس قطع صف کے وبال عظیم میں یہی بیٹھنے والے ماخوذ ہیں. یہ حکم فرائض اور واجبات کا تھا. دیکھیے کتنے نفیس اور اچھے پیرائے میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کی تنقیح فرمائی ہے. آپ نے پہلے ایک مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر ضابطہ بیان فرمایا کہ جناب یہ چار باتیں سب بندی کے لیے ضروری ہیں. سائل کا سوال کچھ اور تھا، لیکن پہلے آپ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، پھر اب سائل کے سوال کی طرف آ رہے ہیں کہ صرف بیٹھ جانے سے صف کی جو برابری ہے وہ تو برقرار رہے گی، لیکن اگر نماز فرض ہے یا واجب ہے، جیسے عام فرضوں کی نماز واجب، جیسے وتر کی نماز، تو اگر بیٹھنے والا کھڑے ہونے پر قادر تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا تھا، کھڑے ہو کر نیت باندھ سکتا تھا، کھڑے ہو کر قیام کر سکتا تھا، اور اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اس نے ایک فرض چھوڑا ہے. قیام نماز کا ایک اہم فرض ہے. اگر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، تھوڑے سے عذر کی وجہ سے، جس یعنی وہ عذر جو قابل قبول نہ ہو، کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہی نہ ہوئی. جب اس کی نماز ہی نہیں ہوئی تو صف کے درمیان وہ جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، تو یوں سمجھیے کہ ایک بے نمازی نمازیوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے. تو صف کی جو دوسری شرط تھی اتمام، کہ جب تک اگلی صف مکمل نہیں ہوئی پیچھے صف نہ بنائی جائے، تو یہاں اتمام میں خلل واقع ہوا کہ نمازیوں کے درمیان ایک بے نمازی آ کر بیٹھ گیا. اور تیسری جو چیز تھی کندھے سے کندھا ملانا، وہ بھی نہ پایا گیا کہ اس طرف بھی نمازی، اس طرف بھی نمازی، بیچ میں بیٹھنے والا، وہ بیٹھنے والا کہ جو کھڑا ہو سکتا تھا لیکن بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے. محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کتنا حساس معاملہ ہے بیٹھنے والا، کہ اس سے نہ صرف اپنی نماز بلکہ دوسروں کی نماز پر بھی اثر پڑتا ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے بیان فرمایا کہ اگر نمازی سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے پر قادر ہے، تو اسے صفوں میں نہ بیٹھنے دیں، اسے باہر نکالیں. اگر وہ قادر ہیں اسے روکنے پر، ہٹانے پر، تو ان پر لازم اور واجب ہے. اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. محترم اور پیارے اسلام بھائیو، اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ نماز میں قیام کو ترک کر دینا، کرسی نشینی اختیار کرنا، بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز پڑھنا، اس کی کتنی نحوستیں ہیں. نہ صرف اپنی نماز برباد ہوتی ہے، نماز قضا کرنے کا گناہ ملتا ہے، بلکہ پوری جماعت کی نماز پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو آج کل کرسی پر نماز پڑھنے کا ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسجدوں میں کرسیوں کی لائن لگی ہوتی ہے، اور گاؤں دیہات میں بعض افراد نے بتایا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ سائیکل چلا کر آتے ہیں مسجد میں، آ کر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، سارا کام کریں گے، گفتگو کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن نماز میں کھڑے ہونے کا معاملہ ہے نہیں جناب، تھکاوٹ ہوتی ہے، بیٹھا نہیں جاتا، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی. تو کوتاہی دور کیجئے. اور میرا مدنی مشورہ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں معذور ہوں، مجھے دقت ہے، مجھے پریشانی ہے، پہلے وہ دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کرے، کسی اہل سنت کے مفتی صاحب سے رجوع کرے، اور اپنی تکلیف بتا کر پہلے مسئلہ پوچھ لے. یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی تکلیف تھی، کھڑے ہونے پر قادر تھا یا نیت باندھنے پر قادر تھا، لیکن سرے سے ہی بیٹھ کر نیت باندھی، نماز ہی نہ ہوئی. تو بہتر یہ ہے ایسے افراد پہلے درست معلومات حاصل کر لیں پھر آگے چلیں. اب تک آپ نے سائل کے سوال کے ایک حصے کا جواب دیا. سائل نے پوچھا تھا کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھیں گے ان کی نماز پر کیا اثر پڑے گا, تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ نماز فرض اور واجب ہے اور بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھی تو نماز ہی نہ ہوئی, صف بندی پر ضرور اثر پڑے گا. سائل نے پھر پوچھا کیا فرض نمازوں اور تراویح میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں ہوگا, اور کیا تراویح کی نماز میں بیٹھنے کی اجازت ہے. اب آپ اس حصے کی طرف آتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں, رہی تراویح, اس میں ہمارے علماء کو اختلاف ہے, آیا یہ بھی مثل واجبات و سنت فجر بلا عذر بیٹھ کر ناجائز و فاسد ہوتی ہیں یا مثل باقی سنن جائز ہوتی ہیں, اگرچہ خلاف توارث کے سبب مکروہ ہوتی ہیں, مگر بعض علماء حکم اول کی طرف گئے اور صحیح ثانی ہیں. آپ نے مسئلے کی تنقیح بیان فرمائی اور اختلاف تراویح کی نماز کے حوالے سے علماء کا کہ اس کے قیام کا جو حکم ہے وہ فرض اور واجب اور سنت فجر کی طرح ہے کہ اگر قیام نہ ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی. بعض علماء کا یہی موقف ہے, مضبوط افراد ہیں اس طرف بھی, لیکن امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ ان کا حکم نماز تراویح میں قیام کا حکم سنت فجر واجب اور فرض کی طرح نہیں, بلکہ اس کا جو حکم ہے وہ ہے مکروہ تنزیہ ہے, تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ صحیح ثانی ہے. تو پھر عبارتیں کچھ نقل فرمائیں اور اس کے بعد فرمایا کہ قول اول پر کاہلوں کا بلا عذر صف میں بیٹھنا ویسا ہی ناجائز و موری سے گناہ و موجب قطع صف ہوگا جیسا واجبات میں, کہ اس قول پر یہ لوگ بھی نماز سے خارج ہیں, اور قول ثانی پر مستحب ہوگا کہ ان اہل کسل کو مؤخر کیا جائے. یعنی صحیح قول ثانی ہی ہے, لیکن قول ثانی پر بھی یہ کھلی آزادی نہیں دے دیں گے کہ جناب صفوں کے درمیان لوگ بلا عذر شرعی بیٹھ کر نماز پڑھیں. وہاں بھی یہ حکم ہوگا کہ مستحب یہ ہے کہ ایسے افراد کو پیچھے بھیجا جائے اور یہ پیچھے جا کر اپنی صفیں بنائیں, صفوں میں یوں دخیل نہ ہونے دیا جائے کہ ایک قول پر وہ گناہ و معصیت ہے اور دوسرے پر محض بے ضرورت ہے, تو اس سے احتراز ہی میں فضیلت ہے. علماء تصریح فرماتے ہیں دوسرے مذاہب جو اپنے مذہب سے بے علاقہ ہیں, جیسے حنفیہ کے لیے شافعیت, مالکیت, حملیت, ان کے خلاف کی رعایت رکھنی بالاجماع مستحب ہے جب تک اپنے مذہب کا مکروہ لازم نہ آتا ہو. تو یہ خلاف تو خود اپنے علماء مذہب میں ہے, مگر یہاں ایک اور نقطہ واجب اللحاظ ہوگا کہ تاخیر اتنے کاہلوں کی ہو جس قدر صف سے زائد ہوں, یعنی وہ افراد صف سے زائد ہیں جو بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنا چاہتے ہیں بلا عذر شرعی, تو ان کی صف آخر میں بنائی جائے. اگر وہ افراد کم ہیں کہ صف بھر جائے گی اور وہ بھی باقی نہیں بچیں گے, تو پھر صفوں کے کونوں میں کھڑا کیا جائے. آپ فرماتے ہیں جس قدر تمام صف سے زائد ہوں, ورنہ اطراف صف آخر میں اقامت ہو تاکہ مذہب صحیح پر قطع صف نہ لازم آئے, اس سے تحرز مستحب تھا یہاں واجب ہوگا. تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیو, یہ فتاوی رضویہ شریف سے ایک سوال اور ایک جواب کا اکثر حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس تمام کا مجموعی جائزہ لینے سے پہلے جو آخر میں امام اہل سنت نے نقطہ بیان کیا ہے, پہلے اس کی بھی وضاحت کروں کہ قول صحیح پر تراویح بھی بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاصیت ہے کہ آپ شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے صرف جائز اور ناجائز ہی پر تنبیہ نہیں فرماتے, بلکہ استحبابی امور کو بھی مد نظر رکھتے ہیں, اور اگر خلاف مستحب بھی پایا جا رہا ہو اس سے بچنے کی بھی نشاندہی فرماتے ہیں. مجموعی طور پر اگر اس پورے فتوے کو دیکھیں تو پہلی بات تو ہمیں دیکھنے کو یہ ملے گی کہ یہاں ایک فقہی ضابطہ بیان کیا گیا کہ صف بندی کے حوالے سے چار باتیں مد نظر رکھے جائیں. ایک پورا مضمون، ایک مقالہ اور ایک علمی جو ہے وہ تحقیق یہاں نقل کی گئی۔ یہ امام اہل سنت کے فتاوی کی ایک خاصیت ہے کہ وہ باتیں جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں، منتشر ہوتی ہیں، مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں ایک ہی جگہ ایک ہی مضمون میں دستیاب ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ امام اہل سنت جب کلام کرتے ہیں کسی مسئلے پر تو قرآن مجید سے استشہاد پیش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کو دلیل میں لے کر آتے ہیں، اور اس فتوے میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سے 12 کے قریب احادیث نقل فرمائیں، اور وہ احادیث بھی بعض مسلم شریف کی، بعض نسائی شریف کی، بعض سنن ابو داؤد شریف کی، بعض مسند احمد بن حنبل کی، بعض احادیث طبرانی شریف کی، اتنی کتابوں پر آپ کی نظر ہوتی تھی قلم چلاتے وقت۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنقیح مسئلہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک مسئلہ آیا جس میں علماء کا اختلاف تھا، اس کی آپ نے اس کا جو خلاصہ تھا اور جو قول صحیح تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ یہ مفتی کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو قول صحیح کیا ہے، مدلل کیا ہے، اس کو بیان فرمائے، یہ نشاندہی فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ امام اہل سنت کسی مسئلے کو چھیڑ کر درمیان میں نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اسے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، انتہا تک پہنچاتے ہیں، اس کی ایک ایک شق پر کلام کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں اس فتوے سے سیکھنے کو ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتاوی رضویہ شریف کی برکات نصیب فرمائے، اسے پڑھنے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں فتاوی رضویہ محققین کے لیے سیرابی کا باعث ہے، جہاں یہ علماء کی پیاس بجھاتا ہے، مفتیان اکرام کی پیاس بجھاتا ہے، وہیں پر عام افراد بھی اسے پڑھیں اور اپنی علمی پیاس بجھائیں۔ تو پڑھتے رہیے فتاوی رضویہ شریف۔ آمین بجاہ النبی الامین۔